پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789. اور اب آتے ہیں پروگرام کی جانب. ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان میں آزادی صحافت کے اوپر قدغنوں کے حوالے سے, اور خاص طور پر وائس آف امریکہ کی اردو اور دیوا سروس کی ویب سائٹ پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے. جس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان کی قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخاب کے بارے میں. ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کو 18 بلین ڈالرز تو انرجی کے شعبے میں بجلی کی بل فریج کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور آخر میں گفتگو کریں گے یمن کے بارے میں, جہاں ایک جانب تو فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے, دوسری جانب امریکی سینٹ میں قرارداد آج پیش ہو رہی ہے جس میں یمن کے سلسلے میں سعودی عرب کے اوپر تعاون نہ کرنے کے لیے صدر سے کہا جائے گا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھی عاصم علی رانا کی ایک مختصر رپورٹ ہے پاکستان میں آزادی صحافت پر قدغنوں کے حوالے سے. اس سلسلے میں اس رپورٹ کو سنتے ہیں, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو کی ویب سائٹ کی پاکستان میں بندش پر اپنے رد عمل میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی جانب سے وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو سروسز کی ویب سائٹ بلاک کرنے کی کوشش پر شدید تحفظات ہیں. ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اظہار کی آزادی سے متعلق اپنی بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں کا احترام کرے اور بند کی جانے والی ویب سائٹس کھول دے. وائس آف امریکہ کی ڈائریکٹر امنڈا بینٹ نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اردو اور پشتو زبانوں میں خبریں اور معلومات پاکستان کے عوام تک پہنچنے میں بندش کی حالیہ کوششوں پر ہمیں پریشانی ہوئی ہے. وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ جزوی یا کلی طور پر دسمبر کے شروع سے بلاک کی جا رہی ہے, جبکہ وائس آف امریکہ کی ڈیوا ویب سائٹ اکتوبر کے آخر سے بند ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر رانا عظیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وی او اے کی ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر کسی حکومتی ادارے کو کسی خبر کے حوالے سے اعتراض ہے یا کسی خبر پر مسئلہ ہے تو اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے, یہ نہیں کہ مکمل ویب سائٹ کو بند کر دیا جائے.
یہ آزادی اظہار کبھی نہیں ہو سکتی کہ آپ ملک کے خلاف یا کوئی ایسی چیز چلائیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس پر وہ ایکشن لے, اس خبر کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پوری ویب سائٹ کو بند کر دینا آزادی صحافت پر حملہ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا.
یہ تھے ہمارے ساتھی عاصم علی رانا جو اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی وجاہت مسعود صاحب موجود ہیں. وجاہت مسعود صاحب, یہ جو وی او اے کی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے, پھر یہ بھی شکایتیں ہیں کہ پاکستان میں بھی خود دو ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کے اوپر اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں, کیا کہیں گے اب اس بارے میں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟
یہ کہ پاکستان کی ریاست اور صحافت کا جو تعلق ہے, یہ روایتی طور پہ جمہوری فریم ورک کے ساتھ مناسب نہیں رکھتا رہا. اس میں بہت اہم خلا موجود ہیں. کبھی واقعات ایسے ہوتے رہے ہیں, کبھی رویے ایسے اختیار کیے جاتے رہے ہیں. دیکھیے, میں آپ کو چونکہ ملک سے باہر کرتی ہوں اور آپ کا ایک اپنا حصہ نظر ہوگا, لیکن ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صحافی کی حیثیت سے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں جمہوریت قائم ہے اور اگر ہمارے ملک کا آئین موجود ہے, تو پھر اس آئین کی تسلسل اور اس جمہوری بندوبست کی مضبوطی کے لیے آزاد صحافت, شفاف رپورٹنگ اور جو واقعات موجود ہیں ان کی پڑھنے اور سننے اور دیکھنے والوں تک ان کا ابلاغ ملک اور ریاست کے نصاب میں ہے. یہ پرانی عامرانہ ریاستوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خبر کو دشمن سمجھتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی تک رویہ جو چل رہا ہے وہ یہی ہے خبر سے
خوف. وجہ صاحب, میں ذرا آپ کو روکوں گا, آپ کی لائن بہت خراب ہے, ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں, آپ بند کر دیجئے, ہمارے پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. یہ بتائیے کہ جو خبریں ہیں کہ پاکستان نے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ جو ہیں اردو اور دیوا سروس ان کو بلاک کیا, کیا سبب ہے آخر؟ یہ آزادی صحافت کے جو اصول ہیں ان کے منافی نہیں ہے؟
جی, ذاتی طور پہ تو پاکستان میں جو آزادی صحافت کو تو نعرہ ہے اس کا ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں حوالوں سے معاملات متنازع رہے ہیں, اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ مکمل طور پہ آزاد رہی ہے, کیونکہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, ہماری جو حکمران طبقات ہیں یا جو طاقتور طبقات ہیں, وہ ہمیشہ سے میڈیا کو یا اخبارات کو, الیکٹرانک میڈیا کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور خاص طور سے اس وقت سے جب پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا اور دہشت گردی کے بعد جو معاملات ابھرے اس میں ہمارے ریاستی اداروں کی میڈیا کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے ترجمان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ میڈیا کو کہ اگر وہ 6 ماہ تک مثبت خبریں دکھائیں تو پھر معاملات شاید پاکستان بہتری کی طرف جا سکے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو داخلی اور خارجی معاملات ہیں اس میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں شامل ہو گئی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک خاص ادارے کو کہ سارا مسئلہ شاید میڈیا کی وجہ سے خراب ہوا ہے. حالانکہ معاملہ صرف میڈیا کی وجہ سے خراب نہیں ہوا, اور بھی بہت سی جگہ پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلے بھی بنیادی طور پہ ہمارے معاملات کو خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو اب اس کا نزلہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آزادی اظہار ہے اس پہ روکا جائے, اور اپنی چیزوں کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلایا جائے, جو کہ آج کے دور میں ذرا ممکن نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں آپ خبر کو دبا بھی لیں گے تو خبر کسی اور جگہ سے نکل آتی ہے. تو بہت سے معاملات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند عرصے میں پاکستان میں میڈیا کے ماحول میں ایک گھٹن سی تو ماہی پائی جاتی ہے, اور بہت سے جرنلسٹ یہ گلا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پہلے لکھتے رہے ہیں اس وقت ان کو لکھنے کی آزادی نہیں ہے, ان کے ادارے جو ہیں وہ ان معاملات کو چھاپ نہیں رہے ہیں, اور ان کے بعض لوگوں کے کالم جو ہیں وہ بھی نہیں چھپ پا رہے ہیں, اور بہت سے اینکروں کو اور جرنلسٹوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اب یہ دباؤ تو بنیادی طور پر اس وقت مالکوں کی طرف سے آ رہا ہے جرنلسٹوں کے اوپر, لیکن یہ بات بھی بڑی حقیقت پر مبنی ہے اور کڑوی ہے کہ مالکوں پہ بھی کہیں نہ کہیں سے پریشر آ رہا ہوگا چیزوں کے بارے میں. تو اس وقت ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا کا جو ماحول ہے اس میں بنیادی طور پر ایک گھٹن کا احساس تو پایا جاتا ہے. اب اس گھٹن کو احساس کو توڑنے کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو صحافتی ادارے ہیں, جو میڈیا سے وابستہ ادارے ہیں, ان کی ایسوسی ایشنز ہیں, وہ بہت کمزور نظر آتی ہیں. ان کو جس انداز سے اور شدت سے آواز اٹھانی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں اٹھا رہے. ہمارے بہت سے جو بڑے اخبارات کے مالکان ہیں وہ خود بھی ایسوسی ایشن کا حصہ ہے, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, اس طرح کی اور دیگر ایسوسی ایشنیں ہیں, تو وہ خود بھی ایک طرف مالک بنے ہوئے ہیں, ایک طرف وہ ایسوسی ایشنز کے ہیں. پھر جو نیچے ایسوسی ایشنز ہیں, آپ دیکھیے اس پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے کتنے صحافی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں, جبری طور پر ان کو نکالا گیا ہے, بغیر کسی وجوہات کے نکالا گیا ہے, اور 35-35, 40-40 سال کی سروسز کے بعد ان کو نکالا گیا ہے. تو اس وجہ سے ایک ماحول پاکستان میں میڈیا کے کانٹیکس میں ہمیں سازگار نظر نہیں آ رہا, اور یہی معاملہ سوشل میڈیا کے طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی بھی مانیٹرنگ بہت سخت ہو رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ نئی قانون سازی جو ہے وہ پیش نظر ہے. تو مجموعی طور پہ اب اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے بظاہر تو یہ کہتی ہے کہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں کہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, لیکن جرنلسٹوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو واضح طور پر یہ بات اٹھا بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اور محسوس بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ دباؤ کی پالیسی جو ہے بہرحال ہمیں غالب نظر آتی ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سلمان عابد صاحب, آپ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم نے دوبارہ وجاہت محسوس صاحب کو کنیکٹ کیا ہے. وجاہت محسوس صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے ایک بڑی طویل جد و جہد ہوئی تھی اور جس کے بعد خاصی حد تک آزادی ملی بھی تھی, لیکن اب وہ جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کچھ زیادہ انجوائے نہیں کر رہے صحافی آزادی صحافت کو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارباب حل وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ان پابندیوں سے وہ سچ کو, حق کی آواز کو یا خبروں کو دبا سکیں گے؟ اس لیے کہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ قوانین بنا لیں گے, لوگ باہر سے بیٹھ کے خبریں ڈالیں گے, کیسے روکیں گے آپ؟
جی, میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اپنی بات کو دہراتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو حکومتی بندوبست ہے اس کی نوعیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بظاہر تو آئین موجود ہے اور بالکل آئین کے مطابق جو ہے وہ انتخابات ہوئے ہیں, ایک نئی جماعت جو ہے وہ منتخب ہوئی ہے, اس نے حکومت بنائی ہے. لیکن یہ پاکستان میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ 2008 سے شروع ہو کے 2018 تک جو دو سیاسی جماعتوں کی حکومتیں تھیں, اب یہ اس کے بعد ایک نئے تجربہ کہیے, عہد کہیے, انٹریگنم کہیے, یہ اس کا آغاز ہے اور اس کی نوعیت پوری طرح سے میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں پوری طرح سے جمہوری نہیں ہے, اس کی نفسیات پوری طرح سے جمہوری نہیں ہے. جمہوری حکومتیں صحافت کو, آزاد صحافت کو, شفاف صحافت کو اور ساکھ رکھنے والی کریڈیبل صحافت کو اپنا اثاثہ سمجھتی ہیں. یہ حکومت اور جو اس کے ایلائز ہیں جہاں بھی ہیں, بھلے وہ ریاستی اداروں میں ہیں یا ریاستی اداروں سے باہر ہیں, وہ صحافت سے خائف ہیں, خبر سے خوف زدہ ہیں, اور وہ صحافت کو گویا کوئی مخالف دشمن اینٹیٹی اکائی سمجھ رہے ہیں. اس کی شہادت جو ہے وہ ہمیں اطلاعات کے محکمے کے جو وزراء سے لے کے اہلکاروں تک سے بھی مل رہی ہیں, اور یہ ہم میں سے جو لوگ لکھ رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں ان کا ڈے بائی ڈے تجربہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت صحافت کو گویا اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کرتی ہے. یہ رویہ جمہوریتوں کا نہیں ہوتا, یہ رویہ بنیادی طور پہ آمریتوں کا ہوتا ہے. آمریت خبر سے خوفزدہ ہوتی ہے, آمریت خبر کو دبانا چاہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم خبر میں نہیں ہے, پرابلم اس خبر میں بیان کیے گئے واقعے میں ہے. اگر وہ واقعہ رونما ہوا ہے یا وہ حقائق موجود ہے تو خبر کے ملنے یا نہ ملنے سے وہ حقائق تبدیل نہیں ہوتے, بلکہ خبر کو روکنے سے ان حقائق سے ہونے والا نقصان بڑھ جائے گا.
اچھا سلمان عابد صاحب, یہ بتائیے کہ آپ آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟
بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے درمیان اور حکومت کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان ہمیں ایک عدم اعتماد کی جو فضا ہے وہ غالب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور پہلے ہی حکومت اور جو میڈیا مالکان ہیں ان کے معاملات جو اشتہارات کے حوالے سے بھی کافی مسئلے مسائل ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آزادی اظہار کے حوالے سے میڈیا اور حکومت کے درمیان کچھ مسائل ہمیں غالب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
اچھا وجاہت منصور صاحب, ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ اس سلسلے میں ہم نے جب بھی کوشش کی حکومت کے ارباب اختیار سے گفتگو کرنے کی تو کوئی ہمارا ٹیلیفون ہی ریسیو نہیں کرتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا, کہ آپ جب جو لوگ وہاں موجود ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں حکومت کے ارکان سے اس بارے میں تو ان کا کیا موقف ہے؟
جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو گفتگو کرنے میں بھی کمفرٹ فیل نہیں کروں گا, سہولت محسوس نہیں کروں گا, چونکہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا یہ ایک پیرا ٹروپر بندوبست ہے. اس کے جو ان کے جو وزرائے اطلاعات ہیں, ابھی دی ادر ڈے آئے اکاؤسٹڈ ایسے آمنا سامنا ہو گیا پنجاب کے وزیر اطلاعات سے, لیکن میں نے ایک لفظ بھی ان سے اس موضوع پہ اس لیے کہنا پسند نہیں کیا یا مجھے میرا دل نہیں چاہا, اس لیے کہ میں ان سے کیا بات کروں گی. ان کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ سینسٹیو ہی نہیں ہے, وہ اس پہ جو ہے وہ امپرویس ہیں, انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحافت جو ہے یہ کوئی کسی تحصیل میں بیٹھا ہوا قبضہ گفت نہیں ہے جسے دراز دھمکا کے جو ہے نا وہ یا اس کی غیر قانونی کو سرگرمی ہے اس کو روکا جا سکے. صحافت ایک مہذب معاشرے کا جائز اور ضروری حصہ ہے. اگر ریاستی اہلکار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے بیان ہی جیسے سیاستدان کو اور سیاسی قوتوں کو بادنوان اور نااہل ان کی ساتھ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیٹرن پہ اسی نمونے پہ صحافت کو کسی کو لفافہ صحافی کہا جا رہا ہے, کسی کو ملک دشمن کہا جا رہا ہے, کسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسے لے کے جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے. یہ تو کوئی مناسب اور کوئی صحت مند رویہ نہیں ہے. میں سلمان عابد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں مجھے صورتحال میں بہتری کے امکانات نظر نہیں آ رہے.
بہت شکریہ
اس کی وجہ سے. جی
بہت شکریہ وجاہت منصور صاحب. اور ہمیں جوائن کیا اس وقت متی اللہ جان صاحب نے, سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب, اس وقت کیا دیکھتے ہیں آپ ملک میں جو اب وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو سروس کی دیوا سروس کی جو ویب سائٹ سے ان کو بلاک کر دیا گیا ہے, وہاں پر لوگوں تک خبریں نہیں پہنچ رہی ہیں. خود پاکستان کے صحافیوں کو شکایت ہے کہ ان کے اوپر ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیں یہ سب کچھ بے وجہ تو نہیں ہے, یقینی طور پہ کچھ ایسا پلان اور ڈیزائن ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اندر جمہوریت کا مجھے اور پولیٹیکل پروسیس کا فیوچر کو اتنا سیف نہیں لگتا, اور ایسی سچویشن کے اندر میڈیا ہمیشہ ایک جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے, آواز اٹھاتا ہے اور پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس وقت جو کچھ بھی میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کی تیاری کی جا رہی ہے, جب فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں یا منتخب حکومت کے ایوانوں میں نہیں ہوں گے بلکہ کہیں اور ہوں گے, اور ایسے میں میڈیا کو اتنا کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ ایسے تمام فیصلوں کے لیے جو ہے ایک فضا ہموار کی جا سکے. تو یہ سب کچھ میرے خیال میں بہت بدقسمتی کی بات ہے, اور وائس آف امریکہ کی کچھ تو ویب سائٹ, اردو ویب سائٹ اور دوسری ویب سائٹس کو بلاک کر دینا ویسے ہی ہے کہ ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں ڈال لیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. پوری دنیا میں خبریں تو پڑی جائیں گی, صرف پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اور پھر دنیا کو یہ نہیں پتا چلے گا براہ راست کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگوں کو تو آپ دھوکہ دے لیں گے, ان کو اندھیرے میں رکھ لیں گے, لیکن دنیا کے سامنے آپ کیا جواب پیش کریں گے؟ اور یہ ایک جمہوری دور ہے, یہ ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان خود کو کہتے ہیں, جن کے ایک وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سرکاری میڈیا پہ بھی سنسرشپ ختم کر دی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ویب سائٹوں کے اوپر پابندی لگنا, اور ابھی بھی اخبارات کی ڈسٹریبیوشن میں جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرنا, اور پھر جس طریقے کی سنسرشپ اور سپریشن ہم دیکھ رہے ہیں, دس از انپریسیڈنٹڈ. اور یہ ایک ایسا دور ہے جس میں میڈیا اپنے اوپر لگائے جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے. بہت سے جو سیاسی, بہت سے جو میڈیا کے ادارے تھے, جو صحافی لوگ تھے جو کہ جمہوریت کی بات کرتے تھے, پولیٹیکل پروسیس کی بات کرتے تھے, ان کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے, اور میڈیا اس کے بارے میں بات تک کرنے جو ہے اس سے کترا رہا ہے. تو بڑی ہی ایک بدقسمت سچویشن ہے, ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آزاد میڈیا کے لیے کام کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں بلکہ جمہوریت کا مستقبل ایٹ سٹیک ہے, اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سویلین حکومتیں ماضی میں جمہوریت کے دعوے کرتی تھی, نعرے مارتی تھی, بیان دیتی تھی, آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی تھی, آج کی سیاسی حکومت نے وہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دی ہیں, اور وہ صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ وہ شاید کسی صفحے پہ, کسی کے صفحے پر, وہ ایک صفحے پر ہیں.
بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک کو بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے حوالے سے, لیکن پہلے ایک بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سلمان عابد صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں, اور جو تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے, انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا اس پر, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دستبردار ہو رہے ہیں اس حق سے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے, مطلب ویسے تو روایتی طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہوتا ہے عام طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, لیکن کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس بات پر مصر تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اب صورتحال میں جو تبدیلی آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ مثبت تو اشارے دے رہی ہے مستقبل کی سیاست کے لیے؟
دیکھیے, ایک بنیادی طور پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے نام پر, کیونکہ عمومی طور پہ یہ قانونی مسئلہ تو ہے نہیں, ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ ماضی میں دو حکومتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اسی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس یہ اختیار تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ موقف اختیار کر لیا تھا, کیونکہ خواجہ آصف پر اور شہباز شریف صاحب پر نیب میں مختلف قسم کی نوعیت کے مقدمات چل رہے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر آئیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود اپنے خلاف ہونے والی انکوائریوں میں اپنے آپ کو ایک شفافیت کے طور پیش کر سکیں گے. اس پر پی ٹی آئی نے ایک بڑا سخت موقف اختیار کیا تھا, لیکن اتنا ہی سخت موقف پھر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اختیار کر لیا, और उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट की दीगर कमेटियों के में भी इसका बाइकॉट करेंगे और उस वक्त तक कोई पार्लियामानी कमेटी नहीं बन सकेगी जब तक उनका मामला कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसी बुनियाद के ऊपर एक डेडलॉक जो नजर आ रहा था हमें वो चलता आ रहा था और उसी डेडलॉक को बुनियाद बनाकर जो है अब हम देख रहे हैं कि खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के मामले में आज जो पेशरफ्त हुई है उसको बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि शायद अब हुकूमत को ये महसूस हुआ है कि अगर वो इस मौकफ पे कायम रहते जो मौकफ उन्होंने पहले इख्तियार किया था तो शायद पार्लियामेंट का जो रोल है वो भी शॉर्ट होगा और पार्लियामेंट में जो कमेटियां वगैरह बननी थी स्टैंडिंग कमेटियां पार्लियामानी कमेटियां उसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। तो लगता यह है कि थोड़ा सा हुकूमत को ये रियलाइजेशन करनी पड़ी है कि उन्होंने जो एक सख्त मौकफ इख्तियार किया था उस पर बाहर उन्होंने अपना आप दोबारा अपने मौकफ में तब्दीली की है, उसे आप सियासी यूटर्न कह लें वो किया है। अब देखना ये होगा कि इस तब्दीली का जो जो उसका इम्पैक्ट है वो किस तरह से निकल के सामने आता है, अपोजिशन उसको किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौकफ जो है पीटीआई ने दोबारा इख्तियार किया है और जो एक बड़ा हार्ड स्टांस था उसमें लचक पैदा करके जो अपनी गेंद जो है वो पार्लियामेंट जो अपोजिशन की कोर्ट में डाली है और उनसे कहा है कि बातचीत को मामला को पार्लियामानी प्रोसेस को अफाम व तफहीम से आगे बढ़ाया जाए।
हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब ने, लेकिन कबल इसके कि मैं उनसे सवाल करूं मैं ये बताना चाहूं अपने सुनने वालों को कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा किसी मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू और दीवा वेबसाइट्स के बंदिश के बारे में उनसे बात करना चाहे लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और अब इस मौजू पर भी कोई पीटीआई का ऑफिस बेरर जो है हुकूमत का वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आसिम अल्लाह बख्श साहब ये बताइए कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं नई हुकूमत को, अभी तक कानून साजी नहीं हुई है और उसकी वजह ज़ाहिर है कि सेनेट में हुकुमरा पार्टी की अक्सरियत नहीं है और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी तक नहीं बन सकी थी, अब ये बन गई है। आप क्या तवक्को करते हैं कि आइंदा दिनों में कानून साजी हो सकेगी या सदारती ऑर्डिनेंसेस पर काम चलता रहेगा?
देखिए सदारती ऑर्डिनेंसेस जो है कौमी असम्बली का कौमी असम्बली जो है ऑफिस में हो उस वक्त ये एक पसंदीदा तरीका का नहीं होता किसी भी डेमोक्रेसी में कानून साजी के लिए। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट या कोई हंगामी सूरत हाल की सूरत में तो हो सकता है लेकिन इसको बाकायदा एक तरीकाकार के तौर पर अपना लिया जाए ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई का मसला ये था कि उनका जो बुनियादी इलेक्शन स्लोगन था या जो कैंपेन का थ्रस्ट था वो करप्शन का मौजू था और इस करप्शन के मौजू में वो जिनको टारगेट किया हुआ था वो मियां बरादरान थे। तो उस हवाले से अब उनके सामने ये एक डायलेमा भी था कि अगर वो उन्हीं में से एक को जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो कि एक हाईएस्ट एक तरह से एक ऑडिट या एक रिव्यू कमेटी होती है मुख्तलिफ हुकूमती मामलात में उसमें उनको ले आते हैं तो फिर उनका जो अपना मौकफ है उसको जख्म पहुंचती है और इस सिलसिले में काफी देर उन्होंने इस पे एक स्टैंड भी लिया लेकिन मसला ये है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें बहुत सी चीजें अफहाम व तफहीम से और बहुत सी चीजों में जो अपोजिशन को साथ लेकर चलना पड़ता है और खासतौर पर जब आपकी अक्सरियत भी ज्यादा ना हो हुकूमती पार्टी की और वही सब सूरत दरपेश है। फिर अपोजिशन ने भी कहा कि हम किसी और कमेटी में नहीं आएंगे तो इस तरह से पार्लियामेंट का सिलसिला चल नहीं सकता लेकिन बहरहाल हम इसको एक मोहतात अल्फाज में बिन बिन सिचुएशन दोनों पार्टी के लिए कहेंगे। अपोजिशन जो है वो अपना मौकफ जो है तस्लीम कराने में कामयाब रही है जबकि हुकूमत ने भी ये एक बात मनवा ली है कि जितने ऑडिट पैराज जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुतालिक होंगे जेर बहस आएंगे उसमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसकी चेयर जो है उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं होगी बल्कि एक जैली कमेटी उसको देखेगी जिसका बकौल वजीर दिफा परवेज खटक साहब की जिसका सरबराही जो है वो तहरीक इंसाफ का कोई MLA कर रहा होगा। तो उस हवाले से ये दोनों चीजें जो है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड एक अरेंजमेंट है लेकिन हमने ये देखना है कि क्या इस तरह का अरेंजमेंट या जो आज पार्लियामान में तकरारी भी हुई मुस्लिम लीग नून के MLA की जानब से क्या ये माहौल या ये एक सेंटिमेंट आगे चल सकेगा और जो इश्यूज पाकिस्तान को दरपेश हैं और खास तौर पे ये मैं आपको बताऊं कि जो सबसे अहम इशू है वो इकोनॉमिक इश्यूज पे हो सकता है कुछ कानून साजी करनी हो या कुछ एक कंसेंसस कायम करना हो जिसके लिए भी पीटीआई की हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा है। क्या उन फैसलों में अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी या जिस तरह दोस्त ममालिक से जो कुछ फंड आ रहे हैं उसको जो अपोजिशन बार बार सवाल वही कर रही है जो कभी पीटीआई किया करती थी कि किन शायद पर आ रहे हैं اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, تو اس حوالے سے وہ ایک بہتر فضا کیا ترتیب پا سکے گی جس میں اکراس دی بورڈ جو ہے دونوں پارٹی یا دونوں اطراف جو ہیں حکومت اور اپوزیشن وہ ایک افہام و تفہیم سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کا کوئی میکانزم وضع کر لیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا, پارلیمان کی فضا کے لیے بہتر ہوگا, اور شاید پھر زیادہ سخت یا زیادہ تکلیف دہ قانون سازی جو ایک دفعہ پھر اسی معاشی میدان میں ہوگی اس کے لیے دونوں اطراف جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ابھی یہ ایک جو سٹیپ ہے یہ کسی باقاعدہ یعنی گڈ ول کے تحت نہیں ہوا بلکہ اس میں خاصی کھینچا تانی ہوئی ہے. اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں ایک فتح و شکست کا تاثر جو ہے وہ کیری کرے گا یا ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلنے کا جو آج ہمیں تاثر ملا ہے کیا وہ کیری کرے گا. لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ اب خواجہ سعد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر کا مسئلہ ہے, اس پر اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پر سراہنے کے باوجود حکومت کو کہ اس نے اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ پبلک کمیٹی کا چیئرمین بنایا, لیکن انہوں نے پھر واک آؤٹ کیا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے. اب جس رفتار سے مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے ہیں یا لیڈر ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں, یہ پروڈکشن آرڈرز کا بھی ایک باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ سلسلہ جو ہے کافی چلے گا. اور گمان یہ ہے بلکہ شاید خدشہ یہ ہے کہ جس صورت سے شہباز شریف صاحب کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے ہیں شاید دیگر ایم این اے کے لیے نہ ہوں, اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان
کشمکش
جو ہے وہ شروع ہو جائے گا.
اچھا سلمان عابد صاحب, یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا جو ابھی ڈاکٹر آصم اللہ بخش صاحب کر رہے تھے. دیکھیں نا, سارے دنیا میں جو جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پر اپوزیشن مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتی, لیکن پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جمہوریت تو کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے بلکہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے بعد ملک میں قانون سازی کے لیے راہ ہموار ہو سکے گی؟
نہیں جی, بہت مشکل ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بہت سنجیدگی سے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے نئی قانون سازی کی طرف جو ہے نا سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہ بالکل مطمئن نہیں ہے نیب کی کاروائیوں سے, اور وہ کسی بھی حوالے سے اس وقت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ احتساب سے اپنے آپ کو وڈرا کریں جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے. اس لیے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی قانون سازی کرنی پڑے گی جس کے تحت ہم ایک سخت اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم قانون سازی نہ کر سکیں, اور ایک خاص مدت کے لیے جو آئین کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کچھ آرڈیننس کا سہارا لیا جائے, اس آرڈیننس کے ذریعے چلا جائے, تو یہ پھر بحث ہوگی کہ پاکستان کی میں پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کی ضرورت کیوں کر محسوس ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے, جہاں اصولی سیاست ہوتی ہے وہاں تو قانون سازی کا امکانات ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں کا حکومت پر اور حکومت کا ان پر, جہاں آپ کو لگتا یہ نہیں ہے کہ کوئی افہام و تفہیم سے قانون سازی کی طرف بڑھ سکیں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس وقت جو عمران خان صاحب ایک اکاؤنٹیبلٹی کی لہر کو میں شدت پیدا کر رہے ہیں, بظاہر اس سے خوف زدہ نظر آتے ہیں, اور یہ خوف جو ہے وہ ہم پی ایم ایل این کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں قانون سازی کے حوالے سے کوئی نئی سزا جو ہے وہ سازگار بن سکے, اور خاص طور پہ اگر نئی قانون سازی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں آگے بڑھائی جائے گی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیوں کر ایک ایسی قانون سازی کا ساتھ دیں گے جس کا مقصد جو ہے وہ شریف برادران اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو عتاب میں لانا ہوگا.
ڈاکٹر آصم اللہ بخش, جیسا کہ سلمان عابد صاحب نے کہا, کیا آپ بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ ملک میں آنے والے دنوں میں فضا سازگار نہیں ہو پائے گی؟
دیکھیے, یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ قوانین کس طرح کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے جن کو پاس کرنا ہے, اور اس کے لیے پہلے بیک گراؤنڈ ورک کتنا ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز تو کم از کم اس جو ابھی آج کا جو ڈیسیژن اسے طے ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا کچھ لوگ کچھ دو کے تحت ہوگا, لیکن جیسا سلمان صاحب نے بھی فرمایا کیونکہ کرپشن یا اکاؤنٹیبلٹی ایک پی ٹی آئی کا ایک بنیادی نقطہ تھا
پوری کیمپین کا
اس کا بھی, تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا گیو کر سکتے ہیں اپوزیشن کی حمایت لینے کے لیے ان کا قوانین کے لیے بھی جو زیادہ اہم ہیں ملک کے ڈے ٹو ڈے رننگ کے لیے, اکنامک ڈیسیژن میکنگ کے لیے, لانگ ٹرم جو ہے ڈیلز کے لیے, جیسے آئی ایم ایف سے سوچا کرنا پڑے یا کچھ ممالک کو جو ہے سرمایہ کاری کے لیے جو کچھ سہولتیں دینی پڑیں,
کوئی ٹیکسیشن کے نظام میں چینجز لانی پڑے, اس کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں پھر وہ کتنا جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے وہ چھوڑ سکیں گے اس حوالے سے جو جو پی ٹی آئی جو پیپل پارٹی اور پی ایم ایل ایم کے میجر کنسرنز ہیں, کیونکہ وہ تو اس اکاؤنٹیبلٹی کو ایک وچ ہنٹ سے جو ہے وہ تشویش دیتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو تنگ کیا جائے, اور جبکہ جو حکومت ہے اس کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک فیئر احتساب کر رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو آج کا جو معاملہ ہے اور جس طرح مختوم شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی ہے اور آگے بڑھنے کی بات کی ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو گراؤنڈ ہے حکومت کو چھوڑنا پڑے گا اس میں, اور کچھ ان کے جو کنسرنز ہیں اپوزیشن کے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے آثار ابھی نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اپوزیشن کا اس وقت تو مین کنسرن اپنے ایم این اے کو یا اپنے لوگوں کو بچانا ہے یا وہ اس ذاتی سے بچانا ہے جس کا وہ مبینہ طور پہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں. اس وجہ سے ابھی یہ دیکھو اور انتظار کرو والا ہی معاملہ ہے
جی.
یہ جو پیش رفت ہے اس کی بنیاد پہ اور پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بہت سی شرائط ہیں اور وہ شرائط کیا حکومت افورڈ کر پائے گی اپنے ایجنڈے کے لحاظ سے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا بات
یہ دیکھنا ہے. بہت شکریہ جناب سلمان عابد صاحب اور جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیف اکنامسٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے, ان سے گفتگو کریں گے ہم ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے حوالے سے, لیکن ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک ڈاکٹر ایوب مہر صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کا. میں چاہتا ہوں یہ ایک رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی اسلام آباد سے جلیل صاحب کی, ذرا سن لیتے ہیں پھر آپ سے اس پہ کمنٹس لیتے ہیں.
عالمی بینک کی جانب سے منگل کو جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے دو دیگر ملکوں بھارت اور بنگلہ دیش میں توانائی کے شعبے کی خامیوں کی وجہ سے خطے کی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کا احاطہ کرتے ہوئے ان پر قابو پانے کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں. توانائی کے شعبے میں بگاڑ سے جنوبی ایشیا کے تین ممالک میں پھیلتے اندھیرے سے کتنا نقصان ہوا, اس نام سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے توانائی کی پیداوار میں اضافے اور اسے عوام تک رسائی کے معاملے میں نمایاں ترقی کی ہے, تاہم رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 5 کروڑ سے زائد افراد اب بھی بجلی سے محروم ہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کاروبار کے ساتھ صارفین کے معیار زندگی اور صحت کے نقصان کا بھی باعث بن رہی ہے. تاہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ توانائی کے شعبوں میں دورس اصلاحات سے اس شعبے کی خامیوں کو دور کر کے پاکستانی معیشت کو پہنچنے والے نقصان میں 8 ارب 40 کروڑ ڈالر کی کمی کی جا سکتی ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی بجلی کا 20% خراب بنیادی ڈھانچے, ناقص مٹیریل اور بجلی کی چوری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. اقتصادی امور سے متعلق حکومت پاکستان کے ترجمان فاروق سلیم نے ورلڈ بینک کی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بجلی کی چوری کو روکنے کے ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے. جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
مختلف عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں کوئی 200-250 ملین ڈالر وہ پاور سیکٹر کی ریفارم کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جو لائن لاسز ہیں اسپیشلی چوری کے حوالے سے جو لاسز ہیں ان کو کسی طرح کم کیا جائے, ریکوریز کو کسی طرح امپروو کیا جائے. نرخ میں سمجھتا ہوں شاید کسی حد تک بڑھانے پڑیں, کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں 1200 ارب روپے کے گردشی کردہ جات کوئی حکومت چھوڑ کے جائے گی تو ایک کڑوی گولی جو ہے وہ صارفین کو کسی حد تک تو کھانی ہی پڑتی.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, ہم گفتگو پاکستان کے حوالے سے کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں کیا تدارک کیا جا سکتا تھا اور کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا تھا؟
دیکھیے, کرائسس جو ہے وہ کوئی 20 سال سے زیادہ عرصے سے پاکستان فیس کر رہا ہے ان میں, لیکن اس کی نوعیت جو ہے اب وہ گزشتہ 2 سالوں سے چینج ہو گئی ہے. ہوا یہ ہے کہ پہلے جو ہم 18-19 سال تک فیس کرتے رہے یہ انرجی کا کرائسس, اس میں مین ریزن یہ تھا کہ انرجی پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی, پروڈکشن کیپیسٹی نہیں تھی, اور جب پروڈکشن کیپیسٹی بلڈ ہو گئی تو اس وقت ایک چیز کا احساس ہوا کہ جن سورسز سے بجلی پروڈیوس کی جانی تھی, جو کیپیسٹی بلڈ کی گئی ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے, وہ ریسورسز تو اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ایک پلاننگ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لیکنگ تھی پلاننگ میں. اور اس وقت جو کرائسس ہے وہ پروڈکشن سے زیادہ انرجی کی, اس کے جو ترسیل کا نظام ہے, ٹرانسمیشن ہے
جی,
وہ پاکستان کے لیے بہت پرابلمٹک ایریا بن چکا ہے. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف تجربات کیے گئے, جس طرح وابڈا کی سینٹرلائزیشن کو ختم کر کے ٹرانسمیشن کی ملک میں 8-10 کمپنیز بنا دی گئیں. اس کے باوجود جو لائن لازز تھے وہ اپنی جگہ برقرار ہیں, اور ان کے ان لازز کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ ہے وہ الٹیمیٹلی یا تو کنزیومر کو کچھ حصہ اس کا پے کرنا پڑتا ہے, کچھ حصہ جو گورنمنٹ جو دیتی ہے انرجی کے پروڈیوسر کمپنیز کو سبسڈیز کی شکل میں, وہ بھی انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ پبلک سے ٹیکسوں کی صورت میں کلیکٹ کیا جاتا ہے. ورلڈ بینک نے اپنی جو رپورٹ دی ہے اس کے دیکھیں دو پہلو ہیں. اس سے پہلے بالکل تقریباً اسی طرح کے اور اسٹیمیشن بھی آلموسٹ یہی تھی, تھوڑا بہت فرق تھا اس کی کوانٹیفیکیشن میں. یہی رپورٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دی تھی. اسی قسم کی ایک رپورٹ جو بہت امپورٹنٹ رپورٹ تھی پاکستان کے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ پرابلمس کو, جس میں انڈیکیٹ کیا گیا تھا, وہ ورلڈ اکنامک فورم نے 3 سال پہلے اسی قسم کی رپورٹ دی تھی. اور اب ورلڈ بینک نے ریسنٹلی اپنی رپورٹ دی ہے, اور ورلڈ بینک نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہے. اچھا, اس کا جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا جو اس کی وجہ سے لاس ہوگا اس ٹرانسمیشن سسٹم سے, پاکستان بہت مشکل سے ایک یو ٹرن لے پایا تھا اپنی جی ڈی پی کی گروتھ پہ. جی ڈی پی مسلسل ڈکلائن ہوتے ہوتے 3% کے قریب چلی گئی تھی. ہسٹوریکلی یہ کبھی 7% ہوا کرتی تھی. پاکستان کی جو اب ریکوائرمنٹ ہے جی ڈی پی کی وہ 8% ہمیں منیمم ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے. 8% نہیں ہوگی تو کوئی اکانومی میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں آئے گا, جو گروتھ ہوگی وہ اوپر ہی اسٹک ہو کے رہ جائے گی. لیکن ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جو ہم نے یو ٹرن لیا تھا اور ہمارا اسٹیمیٹ تھا کہ نیکسٹ ایئر میں ہم 6% کو کراس کر جائیں گے, یہ انرجی لازز کی وجہ سے اس میں 1% کا فرق پڑ سکتا ہے, اور اس طرح سے نیکسٹ ایئر جو ہمارا ریٹ آف گروتھ ہوگا وہ لیس دین 5% پہ چلا جائے گا. اس سال وہ 5.8% ہم نے اچیو کر لیا تھا. تو یہ اچھا, پھر جب جی ڈی پی کا لاز ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, وہ پھر اس سے انمپلائمنٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے, انفلیشن بھی فرق پڑتا ہے, انکم انیکویلٹیز کو بھی وہ پروموٹ کرتا ہے, تو ایک پورا سا ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں بہت توجہ کی حکومت کو ضرورت ہے. پالیسیز حکومت کی سامنے نہیں آ رہی ہیں. ابھی فاروق صاحب جو بتا رہے تھے وہ مجھے بھی اس کے بارے میں معلومات ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس پروجیکٹ پہ انفراسٹرکچر کے, میں خود کام اس پہ کرتا رہا ہوں لاسٹ ایئر, انفراسٹرکچر کے مد میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کی یقینی طور پہ بہت ہیلپ کر رہا ہے. اور جو 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, ان 4 میں انرجی بھی شامل ہے, واٹر بھی شامل ہے, سینیٹیشن کا سسٹم بھی شامل ہے اس میں. لیکن اس میں مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ یہ جب لینڈنگ ایجنسیز سے فنڈ لیے جاتے ہیں پروجیکٹ کے لیے تو اس میں گورننس کے ایشو آ جاتے ہیں. فنڈ یوٹیلائز ہوتے ہیں, جیسے انرجی میں تھا کہ پروڈکشن ہونے لگی تو اب یہ چیز سامنے آئی کہ جو لائن لازز ہیں وہ تو گورننس کا ایشو ہے, وہ پروڈکشن کا ایشو نہیں ہے. اب یہی چیز, اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریکمنڈیشن ہی پر اس فنڈ کے ریلیز کرنے سے پہلے ایک گورننس میں ایک چینج دیکھنے میں آئی ہے. لاسٹ ایئر پارلیمنٹ سے لا پاس ہوا تھا پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کے نام سے. اس میں یہ جو فنڈز آئیں گے اس کی جو مینجمنٹ ہوگی, جو آپریشن ہوگا انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں انکلوڈنگ انرجی, اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہوگا وہ آپریٹ کرے گا. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس سے لائن لازز کی چوری میں بھی روکنے میں بھی مدد ملے گی اور شاید ایفیشنٹ ہو جائے گا سسٹم.
ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت تو جو پالیسی آپ نے کہا بھی واضح نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سچویشن کو؟
یہ کسی واضح ہونے سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ جو ہم اندازے بتا رہے ہیں, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ جو ہے, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جن اپنے اہداف دیے ہیں کہ جو اچیو کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس میں بڑی ایک اچھی انکریجنگ صورتحال نظر آتی ہے, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں بہرحال پرائیویٹ سیکٹر امپلیمنٹ کرے گا, انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ فائنانسنگ فیسلٹیز دیں گی, لیکن ان دونوں کے درمیان ایک چینل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا ایکٹ تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایکٹ آ گیا ہے, اور بہت اس میں وضاحت سے ہر ایک کا رول ڈیٹرمائن کر دیا گیا ہے, لیکن حکومت کی ترجیحات کیا ہیں ابھی تک وہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. ایک جو کونسل آف منسٹر ہے یا اکنامک کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کی ورکنگ بالکل ڈفرینٹ وے میں ہے. جو اکنامک ایڈوائزری کونسل پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے, ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے جو ان کا تھنک ٹینک بھی ہے, اس کی تجاویز ابھی تک پبلک کے سامنے نہیں آئیں گے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے بہت اہم معلومات ہمارے سننے والوں کو دی ہیں. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یمن کے فریقین کے درمیان ایک تو سویڈن معاہدہ ہو گیا ہے جس کا اعلان یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کیا ہے, دوسری جانب امریکی سینٹ میں ایک قرارداد آج پیش ہو رہی ہے جس میں سینٹ اس بات پر ووٹ دے رہی ہے کہ یمن میں سعودی عرب کے فوجی طور پر ملوث ہونے کے لیے امریکی حمایت ختم کی جائے. اس سلسلے میں دو سینیٹرز کی ہمارے پاس گفتگو ہے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لیں. پہلے
ڈیموکریٹ سینیٹر باب مینینڈز کے الفاظ,
Our legislation doesn't say it's the end for our relationship with Saudi Arabia. That's not what we're saying. But we are saying that Saudi Arabia has to change.
ہماری قرارداد یہ نہیں کہتی کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب خود کو تبدیل کرے. یہ ہماری خواہش ہے. ہم نہیں جانتے کہ صدر ٹرمپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے الفاظ,
The current relationship with Saudi Arabia is not working for America. They have been strategic allies and could be in the
سعودی عرب کے ساتھ موجودہ تعلقات کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں. وہ ہمارے اسٹریٹجک اتحادی ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے, لیکن فی الوقت وہ ایک اثاثہ ہونے کی بجائے بوجھ ہیں. مجھے یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ ملک اس وقت جس ڈیفیکٹو لیڈر کی سربراہی میں چل رہا ہے وہ ولی عہد شہزادہ سلمان ہیں جو اتھل پتھل کر رہی ہیں, اور خشوگی قتل اس کی ایک مگر انتہائی قابل اعتراض مثال ہے.
جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا یہ دو, ایک ریپبلکن سینیٹر کو ایک ڈیموکریٹک سینیٹر کو آج یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ منظور بھی ہو جائے گی. کیا تعلق پر اثر پڑے گا دونوں ملکوں کے اس قرارداد کی منظوری کے بعد؟
جو اثر ہونا تھا وہ پہلے سے ہونا شروع ہو گیا ہے. یاد رہے کہ کشوگی کی جو قتل کے بعد جو باتیں ہوئی تھیں اور جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے یہ انفارمیشن دی ہے, اور جیسا کہ باقی دنیا میں اس کے خلاف ریئیکشن ہوا ہے, اس کی وجہ سے بڑی حد تک امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں کمزوری آنی شروع ہو گئی تھی. یہ درست ہے کہ بظاہر اس قسم کی بات نہیں کی گئی تھی, لیکن امپلیسٹلی اس کے متعلق فیصلے ہونے شروع ہو گئے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ریفیولنگ ہوتی تھی سعودی عربین پلینز کے لیے وہ روک دی گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا تھا کہ کمپرومائز پیدا کیے جائیں تاکہ یمن کے اندر جنگ جو ہے وہ روک سکے. اس کے لیے جو فیصلے کیے گئے ان کی بیسس پر ہی آج آپ کو سویڈن میں یونائیٹڈ نیشنز اسپانسرڈ جو کانفرنس ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس سے پہلے اس کی کوئی امید بھی نہیں کی جاتی تھی. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں اب تھک ہار چکی ہیں, ایک اسٹیل میٹ میں ہیں, اور یمن کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, خاص طور پہ وہاں پر فیمن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بچے بہت مر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پریشر صرف امریکی پریشر نہیں بلکہ خاص طور پہ یورپین پریشر اور ریجنل پریشر بہت اسٹرانگ تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. تو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں دو بڑے اہم پہلو ہیں, ایک تو جو کانفرنس ہوئی ہے سویڈن میں جس کے کچھ خاطر خواہ قسم کے سولوشن بھی ہوئے ہیں, فیصلے بھی ہوئے ہیں, اور دوسرا جو امریکہ کے اندر سینٹ میں جو ہو رہا ہے, یہ دونوں اکٹھے ہیں اور ان دونوں کا پازیٹیو قسم کا اثر ضرور ہوگا. ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بڑے اہم ایشوز کے اوپر فیصلے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہ پورٹ ہودیدہ جو ہے اس میں سیز فائر ہو جائے گی اور یونائٹڈ نیشنز کو زیادہ کنٹرول کرے گی تاکہ جو ریفیوجیز اور دوسری اسینشیل نیڈس ہیں ان کو آسانی سے لایا جا سکے, اور دوسری بات بات یہ ہے کہ دونوں جو حریفین ہیں انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو وار پرزنرز آف وار ہیں جو کم از کم 10,000 کے قریب ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف رہائی دے دی جائے گی. باقی چیزوں کا متعلق ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن امید یہ ہونی چاہیے کہ ان فیصلوں کے بعد ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی کہ خاص طور پر پیس نیگوسیشنز آگے بڑھ سکیں, اور امید یہی ہے کہ جنوری فروری میں ان کا متعلق کچھ نہ کچھ ہوگا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, آج جو قرارداد منظور ہوگی یاد رہے کہ وہ یقیناً طور پہ اگر ٹرمپ چاہے, صدر ٹرمپ چاہیں کہ وہ نہ امپلیمنٹ ہو ایز اے لا, تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ 67 ووٹس اس کو نہیں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں ابھی تک اس کے لیے اتنی میجر سپورٹ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سپورٹ صرف 206 کانگریس مین کی ہے, تو اس لیے وہ اس کامیاب نہیں ہو سکتی کہ آپ پالیسی بدل سکیں. لیکن ایک ضرور بات یہ ہے کہ اس سے نوانسز بدلیں گے, اور گورنمنٹ کو کسی حد تک اپنی پوزیشن کو سعودی عرب کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ, آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ ٹریول کیجئے سیفلی, پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. سحر خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں کیٹ انسٹیٹیوٹ کی, اور مسعود عبدالی صاحب ہیں, ممتاز صاحب ہیں. سحر, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو آج جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوٹرس نے سویڈن میں جا کر اعلان کیا ہے کہ حدیدہ ایئرپورٹ کو کھول دیا جائے گا, فریقین راضی ہو گئے ہیں, تبادلہ ہوگا قیدیوں کا, اس پہ بھی رضامندی ہو گئی ہے, اس جانب بات آگے بڑھ رہی ہے. دوسری جانب وہ امریکی سینٹ میں آج جو قرارداد پیش ہو رہی ہے, یہ دو باتیں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گی؟
پہلی بات تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ایک جو 4 سال کی جو جنگ ہے اس میں پہلی دفعہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے, جس میں پوری دنیا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یمن میں جو جنگ ہے وہ ختم ہو, اور خاص طور پہ جو سعودی کوالیشن ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز ختم کرے. اگر ان دونوں دیکھا جائے, یعنی انسانی امداد کی شروعات کرنا اور ان کو برقرار رکھنا, اور پھر جو امریکی سینٹ میں بھی جو ہو رہا ہے, یہ دو پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے. تو انٹرنیشنل طور پہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انسانی امداد کی شروعات ہو, کیونکہ یمن میں جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں, اور بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ 7 جتنے بچے قتل کیے جا رہے ہیں یمن میں, یہ بالکل ایک بے انصافی ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ امریکہ کے اندر سے دیکھا جائے, تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حساب سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ میں جو قانون ہے 1973 وار پاورز ایکٹ, یہ جو قانون ہے یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ کسی ملک کی مدد کرنا چاہتا ہے جنگ میں, تو سب سے پہلے اس کو اپنی کانگریس سے منظوری لینی ہوگی. یہ ایون 1973 میں یہ قانون بنا تھا, یہ کبھی استعمال نہیں ہوا ہے, اور آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ امریکہ نے بہت سے ممالک کی مدد کی ہے الگ الگ جنگوں میں. تو اگر یہ سینٹ میں پاس ہو گیا تو یہ پہلی دفعہ ہوگا جس میں کانگریس کہے گا کہ ہم نے ایگزیکٹو برانچ کو, یعنی امریکی صدر کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی اور ملک کی مدد کرے. تو یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حساب سے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی.
اچھا عبدالی صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جب اس قرارداد کو پیش کیا جائے گا اور اگر یہ منظور ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ جیسے ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا کہ یہ صدر اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ 67 سینیٹرز کی حمایت حاصل نہیں ہوگی اسے, چند ریپبلکن سینیٹرز جو ہیں وہ پارٹی لائن کراس کریں گے, تو کیا اس سے صدر کی جو اپنی اسٹیٹس ہے ملک کے اندر اس پہ کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟
شکریہ جعفر صاحب. سب سے پہلے میں ایک سیکنڈ یہ عرض کروں گا کہ جو ابھی خبر ہے کہ اردو اور پشتو ویب سائٹ بلاک کر دی گئی ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی خبریں بند ہوں گی تو افواہیں پھیلیں گی, یہ حکومت پاکستان کو یہ بات نوٹ کر دینی چاہیے. بہرحال, اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سینٹ میں قرارداد کی منظوری جو ہے وہ بظاہر خود بہت اہم ہے, اس لیے کہ سینٹ امریکی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے. آپ کو پتا ہے کہ وفاق کے تمام اکائیوں کی اس میں نمائندگی برابر ہے, تو سینٹ جو کوئی بات کہتی ہے تو گویا یہ امریکی عوام کی گفتگو ہے. تو صدر ٹرمپ صاحب اس کو مسترد تو کر سکتے ہیں لیکن اسے نظر انداز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ عوام کی امنگوں کا انداز ہے. دوسری بات, ایک اور بات جو غالباً سامنے نہیں آئی کہ کل ایک اور جو قرارداد منظور ہوئی ہے 39 اور 60 کے مقابلے میں, وہ پہلے مرحلے کی قرارداد ہے جس کے بعد وار پاور ایکٹ کے اوپر ترمیم کی جائے گی, کیونکہ سینٹ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب بھی بل پیش کیا جاتا ہے بل پیش کرنے سے پہلے ایک قرارداد پیش ہوتی ہے کہ بل پیش کیا جائے, تو اس کا مطلب دوسرے مرحلے میں اب وہ قرارداد پیش ہوگی کہ وار پاور ایکٹ کے تحت سرکار پہ پابندی لگائی جائے صدر ٹرمپ کے اوپر کہ وہ اس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں اور اس جنگ میں اتحادی مطلب گلف کے اتحادیوں کی مدد نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بتاتے خود اس قرارداد کا آنا اور اس بھاری ایکسپریس سے منظور ہونا, ٹھیک ہے 67 ووٹ ان کے پاس نہیں ہوئے ہیں, لیکن بتاتے خود یہ 60 اور 62 ووٹوں سے یہ بالکل پتہ چلے گا کہ امریکی جو مقننہ ہے وہ اس کا ٹون کیا ہے. پھر ایک اور بہت اہم بات آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں صدر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے سینٹ اور کانگریس کا, تو اس لیے لحاظ سے سینٹ کی بات کو میں مسترد کر دینا اتنا آسان نہیں ہوگا صدر ٹرمپ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سننا پڑے گا, اور یہ پھر عوامی رائے بھی ہے, یعنی بہت بڑا ایک لہر ہے پوری دنیا کے اندر خاص طور, اس میں بہت بڑا یعنی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاچگی صاحب کو کہ ان کے انتقال سے یا ان کی جو المناک موت ہے اس سے ساری دنیا کے اندر فکر کو تبدیل کیا ہے خلیج کے بارے میں, اس کی وجہ سے یمن کا معاملہ بھی صحیح معنی میں اسی لیے ہائی لائٹ ہوا ہے خاشقجی کے کی اس المناک موت کی وجہ سے. تو میرے خیال اب ایسی عالمی فضا بن چکی ہے کہ جس کے اندر اب یہ جو اس قسم وحشیانہ کاروائی کے جو مددگار لوگ ہیں ان کے خلاف ایک فضا بن گئی دنیا کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ چاہیں یا نہ چاہیں صدر ٹرمپ کو بہرحال جو ہے وہ یہ بات سننی پڑے گی اور ان کے اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی.
اچھا سہر صاحبہ یہ اور بتائیے کہ جیسا کہ ریپبلکن سینیٹر نے کہا تھا ڈیفیکٹو رولر شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے, ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذہن میں کچھ ہوگا, انہوں نے جو کچھ بھی کہا ان کے الفاظ ہیں, کیا یہ قرارداد منظور ہونے کی صورت میں مشرق وسطی میں توازن طاقت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
اب یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. محمد بن سلمان کے لیے جو یمن کی جنگ ہے یہ آپ سمجھے ان کے لیے بہت بڑا مومنٹ تھا, یہ جب منسٹر آف ڈیفینس تھے انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی, انہوں نے ہی کوالیشن بنایا تھا اور اس کوالیشن کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا حوثیوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, ایران کی بھی جو پارٹنرشپ ہے حوثیوں کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ محمد بن سلمان کے بارے میں جتنا ہمیں معلوم ہے اور ان کے ایگو کے بارے میں جتنا ہمیں معلوم ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ان امن مذاکرات کو ایک اچھی طرح سے نہ لیں, وہ شاید ایسے لیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے اپنے مشن میں. لیکن یہ ابھی ساری دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ جمال خشوگی کی مرڈر کی وجہ سے سعودی عربیہ کے اوپر اتنی زیادہ نیگیٹو لائٹ آئی ہے اور سعودی عربیہ نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ امریکہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا, لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے بہت سارے سالوں میں کہ امریکہ شاید ساتھ نہ دے سعودی عربیہ کا. تو میرے خیال میں محمد بن سلمان کے لیے یہ ایک بہت نیگیٹو بات ہوگی, لیکن وہ کیسے ریاکٹ کریں گے یہ ذرا آئی تھنک اٹس ہارڈ ٹو پروڈکٹ.
اچھا
کیا رائے ہوگی
عبداللہ صاحب, میرے پاس ایک منٹ ہے پورا, یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو صورتحال اب بنی ہے, پہلے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یمن کی وار جو تھی بالکل پس منظر میں تھی, بالکل بھولی ہوئی فارگوٹن وار تھی, لیکن اچانک کیا واقعی اس کا سبب یہ ہے کہ اب فریقین جو ہیں اس جنگ سے عاجز آ چکے ہیں اور نو نو ون سچویشن ہے؟
دیکھیے میں تو ابھی بھی وہی عرض کروں گا دوبارہ کہ میرا خیال ہے کہ خاشقجی کے انتقال نے کی موت نے بڑی تبدیلی لائی ہے دنیا کے ضمیر کے اوپر. اور لیکن اس میں ایک اور بات جو مجھے جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی, میں ان کے میرا خدشات تقریباً وہی ہیں کہ سعودی عرب کے رد کے بارے میں, کہ دیکھیں اس میں اصل پارٹی جو ہے یمن میں جو تباہی آئی ہے دو پارٹیوں سے آئی ہے, ایک ایران اور دوسرا خلیجی ممالک. خلیجی ممالک میں بھی سب سے زیادہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو بات چیت ہوئی ہے وہی حوثیوں کے اور وفاقی حکومت کے درمیان, یمن کی وفاقی حکومت جس کو سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے اور حوثیوں کو جن کو ایران کی مدد حاصل ہے, بات چیت ان دونوں کے درمیان. مجھے اندازہ نہیں کہ ان لوگوں کو مینڈیٹ تھا اپنے حمایتیوں کا, اگر ایسا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید ان مذاکرات کے یہ جو فیصلے ہوئے اس پہ عمل درآمد بہت زیادہ مشکلات ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر سہر صاحبہ آپ کا اور جناب مسعود عبدالی صاحب آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پانچ ریاستوں میں ہونے والی انتخابات میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست کی وجہ طرز حکمرانی اور سیکولرزم کی حدود سے باہر نکلنا ہے اور اس کی قیمت عام انتخابات میں بھی انہیں چکانا پڑ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈائریکٹر جنرل سابق فوجی افسر میجر جنرل دیپانکر بنرجی نے کہا کہ حالیہ انتخابات صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں تھے بلکہ طرز حکمرانی پر بھی تھے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈائریکٹر جنرل سابق فوجی افسر میجر جنرل دیپانکر بنرجی نے کہا کہ حالیہ انتخابات صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ طرز حکمرانی پر بھی تھے۔ بھارت کی پانچ ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور میزورم میں ہونے والے اسمبلی کے انتخابات میں حکمراں جماعت بی جے پی کو تین ریاستوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ موصول نتائج کے مطابق کانگریس چھتیس گڑھ اور راجستھان میں حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش میں بھی وہ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ ان تینوں ریاستوں میں مرکز میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی کی حکومت تھی، جن میں سے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی 15 برس سے اور راجستھان میں گزشتہ 5 سال سے برسر اقتدار تھی۔ بھارت کی پانچ ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پہ تبصرہ کرتے ہوئے انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل دیپانکر بنرجی کہتے ہیں کہ ان انتخابات میں ووٹروں نے ہندوازم کی سیاست کو قبول نہیں کیا۔ میجر جنرل بنرجی کے الفاظ،
صرف سیکولرزم یا ریلیجیس فنڈامنٹلزم اس کے بارے میں نہیں تھا، یہ پورا گورننس کے اوپر تھا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بی جے پی کا پالیسی سپورٹ نہیں کر پایا ہے۔ اس میں ضرور بات ہے تھوڑا بہت یہ ہندوتوا کے اوپر جو انہوں نے زور دیا تھا، ایمفسس دیا تھا، یہ بھی لوگوں نے نہیں مانا ہے۔ تو یہ دونوں کارن سے، گورننس کے کمی سے اور کچھ سیکولرزم سے باہر جانے کے لیے میں ایک ووٹ دیا گیا ہے۔ یہ بی جے پی کے ایک برخلاف اور ان کو یہ ضرور ماننا پڑے گا۔
اس سوال پہ کہ کیا ریاستی انتخابات کے نتائج کے اثرات ملک کی انتخابات پر بھی پڑ سکتے ہیں، میجر جنرل بنرجی کا کہنا تھا کہ پارلیمانی انتخابات میں صرف چند ماہ کا وقت رہ گیا ہے، وقت اتنا کم ہے کہ اس کے اثرات عام انتخابات پر بھی ضرور پڑیں گے۔ جنرل بنرجی کہتے ہیں،
سمے کافی کم ہے تو اس کے اثر اس وقت بھی ضرور پڑے گا۔ کتنا پڑے گا، کہاں پڑے گا، یہ تو فرق ہوگا الگ الگ پردیش میں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک بی جے پی کے لیے ایک ضرور یہ آزاد یعنی ان کے برخلاف جنتا کے جو سوچ ہے اس میں ضرور یہ افیکٹ ہوا ہے۔
دہلی میں فری لانس صحافی اور بلاگر پریا جے بھگوان، جو خود کو بی جے پی کا زبردست حامی کہتی ہیں، ان خیالات کی حامی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست میں شکست کوئی معنی نہیں رکھتا، بی جے پی ایک مضبوط پارٹی ہے اور ان شکستوں کا عام انتخابات پر اثر نہیں پڑے گا۔ پریا جے بھگوان کہتی ہیں،
یہ کالا دھن واپس آئے گا، اس سے لوگوں کی مانسکتا پر اثر پڑتا ہے، بس ابھی الیکشن باقی ہے، 2019 کا بھی چناؤ ہونا باقی ہے۔
نئی دہلی کے سینئر صحافی رومان ہاشمی کہتے ہیں کہ ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کی وجہ ان سے وابستہ توقعات پر پورا نہ اترنا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اتر پردیش میں بھی اگر انتخابات کرائے جائیں تو وہاں بھی بی جے پی کو بری طرح شکست ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا مزاج سیکولر ہے اور وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن بی جے پی نے ان کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے نان ایشوز کو اٹھایا۔ وہ بابری مسجد کی بنیاد پر انتخابات لڑنا چاہتے تھے جسے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ رومان ہاشمی کہتے ہیں،
یہ اس زمانے میں بھی ثابت ہوا تھا اور یہ پھر اس چناؤ میں بھی، آج جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں، اس نے پھر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کی جو عوام ہے وہ سیکولر آئین میں یقین کرتی ہے، نہ کہ اس طرح کے سلوگن میں جس طرح کے سلوگن مدھیہ پردیش یا تلنگانہ میں یو پی کے وزیر اعلیٰ جا کے بول رہے تھے۔
رومان ہاشمی بھی اس خیال کے حامی ہے کہ ریاستی انتخابات کے نتائج ملک کی پارلیمانی انتخابات پر بھی مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی نے واضح کر دیا ہے کہ جس طرح ریاستی انتخابات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اسی طرح ملکی انتخابات میں بھی وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ رومان ہاشمی کہتے ہیں،
ظاہر بات ہے کہ 2019 کا چناؤ جو ہے وہ بی جے پی کے لیے اور یا این ڈی اے کے لیے کافی زیادہ سخت ہوگا۔ پی ایم مودی نے آج جو پی سی کیا، اپوزیشن کو کال کر رہے تھے کہ ایک پازیٹیو بحث ہونی چاہیے، تو وہ ایسا اشارہ کر رہے تھے جیسے وہ تیار ہیں رافیل پہ بھی بحث کرنے کے لیے ہاؤس میں۔
اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔